الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولا يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو دلی دوست نہ بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور اگر تم میں سے کوئی ان سے دلی دوستی رکھے گا تو وہ انہی میں شمار ہوگا، اس لیے کہ غلط کام کرنے والوں کو اللہ کریم ہدایت نصیب نہیں فرماتے. اور جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے، جن کے دل بیمار ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں بڑی تیزی کرتے ہیں، یعنی یہود و نصارہ سے دلی دوستی بنانے میں بہت تیزی دکھاتے ہیں، اور کہتے یہ ہیں کہ ہمیں خطرہ یہ ہے کہ ان سے دوستی نہ کریں تو ہم پر کوئی مصیبت آ پڑے گی. اللہ قادر ہے، وہ چاہے تو مسلمانوں کو ان پہ واضح فتح دے دے، اور یہ جو لوگ منافقین ہیں اور ان سے دوستی کرنا چاہتے ہیں یہ اپنے کردار پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں. یہ سادہ سا ترجمہ ہے آیات مبارکہ کا، واضح حکم ہے اللہ کریم کا کہ یہود و نصارہ سے دلی دوستی نہ رکھو، اور جو رکھے گا وہ انہی میں شمار ہوں. مسلمان اور کافر کے تعلقات کی نوعیت کیا ہونی چاہیے؟ تعلقات دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تعلق ہے بحیثیت انسان، انسان کا انسان سے ایک رشتہ ہے، اس میں مومن اور کافر کی کوئی تفریق نہیں. مثلا کوئی بیمار ہے، اس کو آپ دوا دیتے ہیں، آپ کسی دکان سے کپڑا جوتا سودا خریدتے ہیں، وہ مومن ہے یا کافر ہے، لین دین کرتے ہیں. مزدوری کوئی کرتا ہے کسی کافر یا منافق یا یہودی یا نصرانی کے پاس، اس نے اپنی مزدوری کرنی ہے، اجرت لینی ہے، چلا جانا. یا کوئی یہودی نصرانی یا دوسرا کوئی کافر محتاج ہے، آپ اس کی مدد کر دیتے ہیں، گر گیا ہے آپ اسے اٹھا دیتے ہیں، بھوک سے مر رہا ہے آپ اسے کھانا دے دیتے ہیں. یہ انسانی رشتے ہیں، انسانی اقدار. ایک تعلق ہوتا ہے دلی رشتہ، ایک ہوتا ہے جس میں ایک دوسرے کی چیزیں ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتی ہیں. بعض لوگوں سے ہمارا ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ ہم لباس ان جیسا بنانا پسند کرتے ہیں، بعض لوگوں سے ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ ان کی طرح اٹھنا بیٹھنا، بات کا انداز ہم اپنا لیتے ہیں. ایک دلی دوستی ہوتی ہے، اپنے نفع نقصان کی بات ان سے ہم کرتے ہیں، اور ان سے سمجھتے سمجھاتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، کس طرح کرنا چاہیے، اپنے معاملات میں ان سے مشورہ کرتے ہیں، ان کے معاملات میں ان کو مشورہ دیتے ہیں. یہ ہوتی ہے دلی دوستی. یہ مومن اور کافر میں نہیں ہو سکتی. اور یہود و نصارہ چونکہ اہل کتاب ہیں، تو ہو سکتا ہے کسی کو غلطی لگے کہ یہ تو اہل کتاب ہیں ان کے ساتھ تو دوستی ہو سکتی ہے. فرمایا ہرگز نہیں, دلی دوستی ان کے ساتھ بھی اس لیے نقصان دہ ہے کہ یہ تم جیسے نہیں ہوں گے, تم کو اپنے جیسا بنانے کی کوشش کریں گے, جو حرام یہ کھاتے ہیں تمہیں کھلانے کی کوشش کریں گے, تمہارے عقائد اور نظریات میں فساد ڈالیں گے, تمہارے کردار میں فساد ڈالیں گے, لہذا یہ دوستی شرن حرام ہے. اور سزا اس کی اللہ کریم نے یہ مقرر فرمائی کہ جو یہود و نصارہ سے دلی دوستی کرے گا اللہ کے نزدیک اسے یہودی اور نصرانی ہی سمجھا جائے گا, خواہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِّنْهُمْ, تم میں سے یعنی مسلمانوں میں سے جو ان سے تولا ولایت سے ہے, ولایت دلی دوستی کو کہتے ہیں, ان سے دلی دوستی اور دلی ہمدردی رکھے گا وہ انہی میں شمار ہوگا. علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور تصنیف مقدمہ میں فرماتے ہیں کہ کسی سے دلی دوستی ہو جائے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ اس کی برائیاں, بندے کو برائیاں نہیں لگتی, درگزر کرتے کہتے خیر ہے ایسا ہوتا رہتا ہے, وہی چیزیں جو اس سے دوستی نہ تھی تو اسے بہت بری لگتی تھی وہ شروع میں بری نہیں لگتی, خیر ہے یار اس کا اپنا کام ہے ٹھیک ہے ہوتا رہتا ہے, پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ بندہ وہ برائیاں اپنانے لگ جاتا ہے, پہلے وہ ہلکی لگتی ہیں پھر انہی کا اسیر ہو جاتا ہے, پھر لباس ان جیسا بنا لیتا ہے, پھر معاشرت اور تہذیب ان جیسی بنا لیتا ہے, پھر کھانا پینا ان جیسا شروع ہو جاتا ہے, حتیٰ کہ اس بندے کی اپنی حیثیت کوئی نہیں رہتی, انہی میں مدغم ہو جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ برے صغیر پر انگریز حکمران رہا, پھر انگریز چلا گیا, برے صغیر آزاد ہو کر دو ملکوں میں تقسیم ہو گیا, دو کے اب تین بن گئے, بنگلہ دیش بھارت اور پاکستان. لیکن اس کے جانے کے بعد بھی ابھی تک اس کا وہ تسلط کہ وہ آقا تھا اور ہم غلام ہیں ابھی تک ہمارے ذہنوں پر موجود ہے, ہمارے کردار میں موجود ہے. آپ 1400 سال کی تاریخ پڑھیں, مسلمانوں میں اچھے حکمران بھی ہوئے ہیں اور ایسے بھی ہوئے ہیں جنہیں لوگ اچھا نہیں کہتے, لیکن کبھی کسی دور میں اس طرح کی بے حیائی آپ نے دیکھی ہے جو آج دیکھ رہے ہیں؟ باپ اور بھائی بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے ہیں اور بیٹیاں اور بہنیں بے لباس سٹیج پر ناچ رہی ہیں, چند پرزے کپڑے کے ان کے جسم پر ہیں جن کا ہونا نہ ہونا برابر ہے, پہلے تو سارا جسم ننگا ہے اور جس جگہ کپڑا ہے وہ بھی اس طرح سے جسم کے ساتھ لگایا ہوا ہے کہ جسم کے نشیب و فراز نظر آ رہے ہیں, اس کپڑے کا ہونا یا نہ ہونا کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا ایسی بے حمیتی 1400 سال کی اسلامی تاریخ میں مسلمانوں میں نظر آتی ہے؟ یہ کہاں سے لیا ہم نے؟ انگریز کی دوستی سے, امریکہ کی دوستی سے, مغرب کی دوستی سے. مسلمان کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں, حج بھی کرتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, نعرے بھی بڑے لگاتے ہیں, تہوار بھی بڑے مناتے ہیں, لیکن سود کھائے جا رہے ہیں. قرآن کریم کہتا ہے کہ جو لوگ سود سے باز نہیں آتے, فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ, اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ, ان کے خلاف اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے. اللہ جن قوموں کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیتا ہے تو کیا وہ کوئی فرشتوں کی سپاہ میدان میں لے آتا ہے اور پھر اس قوم کے سپاہی اور فوجیں آ جاتی ہیں اور لڑائی ہوتی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. اللہ کی جنگ اس کی شان کے مطابق ہوتی ہے. وہ اس طرح سے مار دیتا ہے لوگوں کو کہ وہ دنگ رہ جاتے ہیں, ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اب جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, آپ اندازہ کریں کہ کہنے کو اسلامی بھی ہے اور جمہوری بھی ہے, ریاست آزاد ریاست ہے, لیکن عملاً آپ جتنے تک بندوق بردار دروازے پہ کھڑے نہ کریں کسی مسجد میں سجدہ نہیں کر سکتے. کوئی شخص اپنے گھر میں محفوظ نہیں سمجھتا. کوئی شخص بازار سودا لینے جاتا ہے تو وہ خود کو محفوظ نہیں سمجھتا, اور گھر والے دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ زندہ سلامت آئے. بچے صبح سکول جاتے ہیں تو ان کی واپسی تک گھر والے دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ خیریت سے واپس آ جائیں, کوئی اغوا کر کے نہ لے جائے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے, اللہ کی طرف سے مار پڑ رہی ہے. ہم گھروں میں بھی غیر محفوظ ہو گئے, مساجد میں بھی غیر محفوظ ہو گئے, شہروں اور آبادیوں میں بھی غیر محفوظ ہو گئے. ہم دیہاتی لوگ ہیں, ہماری مائیں بہنیں بیویاں بیٹیاں جنگلوں میں جاتی تھیں, لکڑیاں کاٹ کے لاتی ہیں, اب بھی جاتی ہیں, گھاس کاٹ کے لاتی ہیں, مویشی چرا کے لے آتی ہیں. جنگل میں بچی کو, بہن کو, ماں کو بھیجتے وقت کسی کو ڈر نہیں لگتا. شہر میں آبادی میں سودا لینے جانا تو کہتے ہیں میں خود جاؤں گا, اسے مت بھیجو, ڈر لگتا. یہ خدا کی جنگ ہے نا, کہ جہاں درندوں کا خطرہ ہے وہاں ڈر نہیں ہے, جہاں انسان ہے وہاں ڈر لگتا. یہ انسان درندے ہو گئے ہیں, انسان بھیڑیے ہو گئے, انسانوں میں جانے سے ڈر لگتا ہے. خدا کی مار کا یہ انداز ہے کہ ملک میں بڑی گندم ہوئی اور لوگ پیسے لے کر پھرتے ہیں, انہیں آٹا نہیں ملتا. یہ اللہ کی مار ہے نا. یعنی جس بندے کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے, اسے چیز نہیں ملتی, تو وہ سمجھتا ہے میرے پاس پیسہ نہیں ہے, نہیں ملی. وہ پیسے لے کے پھرتا ہے, اسے آٹا نہیں ملتا. پیسے لے کے پھرتا ہے, اسے بجلی نہیں ملتی. وہ پیسے دیتا ہے, اسے کوئی پانی دینے کو تیار نہیں, پانی نہیں ملتا. کیا ہے جی, وہ ٹیوب ویل ہی نہیں چلتا, بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے, بجلی بند ہے پانی کو. یعنی لوگ سرمایہ لے کر پھرتے ہیں اور بنیادی زندگی کی چیزیں, ضرورت کی نہیں ملتی. یہ اللہ کی جنگ کا انداز ہے. اس نے حکمران دے دیے, ملک ہے, حکومت ہے. اب بڑی نیک نام حکومت ہے ہماری پنجاب کی, اور بڑا کام کر رہی ہے. کیا کام کر رہی ہے؟ لاہور میں روٹی 2 روپے کی کر دو, رمضان میں 1 روپے کی کر دو. اس کا مطلب ہے پنجاب حکومت صرف لاہور کے لیے. وہ پنجاب تو کہاں, سندھ کی سرحد سے شروع ہوتا ہے اور اٹک پر جا کر ختم ہوتا ہے, جنگلوں میں, صحراؤں میں, دیہات میں, کہاں کہاں لوگ پڑے. ایک لاہور میں 10 گھروں کو 2 روپے کی یا 1 روپے کی روٹی مل گئی تو پنجاب کی حال ہو گیا. یعنی حکمرانوں کو فکر ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. حکومت اللہ نے ایسی دے دی, وہ جی 2 ارب روپیہ لگائیں گے, دانش سکول بنائیں گے. جو پہلے آپ نے بے دانش بنا رکھے ہیں ان کو تو چلائیں. یعنی جتنے گورنمنٹ کے پہلے سکول ہیں وہ سب بے دانش ہیں, اب نئے دانش بنیں گے. تو جو 2 ارب آپ نے اس دانش پہ لگانا ہے, یہ 2 ارب ان سکولوں کو گرانٹ دیں اور ان میں کوئی دانش پیدا کر دیں. گاؤں میں, ہمارے اپنے گاؤں میں گورنمنٹ ہائی اسکول فار بوائز ہے, گورنمنٹ ہائی اسکول فار گرلز ہے. 2 گورنمنٹ ہائی اسکول ہیں بچوں کا, بچیوں کا. لیکن میں, مجھے تعداد یاد نہیں, 10-12 پرائیویٹ اسکول ہیں. تو جب دو گورنمنٹ ہائی سکول ہیں, پرائیویٹ سکول کا کیا مطلب ہے؟ پرائیویٹ سکول کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ سکول میں کوئی پڑھائی نہیں ہوتی, جو بچے پڑھانا چاہتے ہیں وہ پرائیویٹ سکول میں دیتے ہیں. فائدہ کیا بھائی, آپ دانش بنا دیں گے, یہ جو بغیر دانش کے ہیں ان کو کیوں نہیں چلاتے؟ یہ 200 ارب روپیہ 2 ارب روپیہ انہیں گرانٹ کیوں نہیں دیتے؟ ان کی بلڈنگ ٹھیک کریں, ان میں اچھے استاد لگائیں, انہیں تنخواہیں اچھی دیں, ان کا معائنہ کریں, پتہ کریں بچے کتنے ہیں, کس طرح پڑھا رہے ہیں, کیا سلیبس ہے, کیا وہ کوئی. تو اس طرح کے حکمران بھیج دینا یہ بھی اس کی لڑائی کا ایک انداز ہے. حکمران تو محافظ ہوتا ہے نا پوری رعیت کا. ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں مائی باپ ہوتا ہے, یعنی جس طرح ماں باپ اولاد کو پالتے ہیں اس طرح حکمران پورے اپنے ملک کے شہریوں کو پالتا ہے. اور یہ چند اچھے مائی باپ ہیں کہ یہ جس کے پاس نوالا ہے اس سے بھی چھین رہے ہیں, جس کے پاس نہیں ہے اس کو دینے کی بات نہیں, جس کے پاس ہے اس سے چھیننے کی فکر کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہی اللہ کا اعلان جنگ ہوتا ہے. قرآن کریم کہتا ہے معیشتن دن کا, ہم ایسے لوگوں کی روزی تنگ کر دیتے ہیں. اب روزی کا تنگ ہو جانا, جس پر آپ کے سالی بنی ہے, اللہ معاف کرے, ہمیں بھی 1.5 مہینہ ہو گیا دعائیں کرتے ہیں لیکن بارش کا خطرہ نہیں ٹپکتا. اور کیسی عجیب بات ہے, جہاں بارش ہوتی ہے مکان بہہ جاتے ہیں, بندے غرق ہو جاتے ہیں, شہر تباہ ہو جاتے ہیں, اور جہاں نہیں ہوتی وہاں ایک قطرہ بھی نہیں ہوتا. جہاں ہوتی ہے وہاں بھی عذاب ہے, جہاں نہیں ہوتی وہاں بھی عذاب. یہی اللہ کا طریق جنگ ہے. اللہ اسی طرح سے جنگ لڑتا ہے. وہ تو خالق کائنات ہے, مالک ہے ہر چیز کا, اس کے جنگ کرنے کا اپنا انداز ہے. اب ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں, اور ہم ہیں کہ دعا کی ایک رسم ہم نے بنا لی ہے, دعائیں کرتے ہیں سود کھانے سے باز نہیں آتے. چند لوگ دعا کے لیے آ جاتے ہیں, باقی لوگ چوری کرنے ڈاکہ کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں. کوئی سڑک محفوظ نہیں, کوئی گھر محفوظ نہیں, کوئی بازار محفوظ نہیں, کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں جنگ کا خطرہ نہ ہو. یہ کس چیز کی مار پڑ رہی ہے ہمیں؟ یہود اور نصارہ کی تابعہ داری کرنے. آپ حکمرانوں کا انداز دیکھیے, جب عوام سے خطاب کرتے ہیں تو یہود و نصارہ کی زبان میں کرتے ہیں. آپ اپنے ملک کا لٹریسی ریٹ دیکھیے کہ کتنے بندے پڑھے لکھے ہیں اس ملک میں جو انگریزی سمجھتے ہیں. تو جب عوام سے خطاب ہوتا ہے وہ انگریزی میں ہوتا ہے, ایسے لگتا ہے جیسے پوری پبلک کو انہوں نے ماسٹرز کرا دیا ہے. اب یہ نہیں ضرورت ہے انگریزی میں ہی بات سمجھ سکتے ہیں, پنجابی میں سمجھیں گے نہیں, اردو میں سمجھیں گے. دوسرے ممالک کو دیکھیے آپ, میں جاپان میں تھا, دفتری لوگوں سے ملاقات ہوتی تھی جو دفاتر میں کام کرتے ہیں, دفاتر میں انگریزی بھی آتی ہے انہیں جو کام کرتے ہیں. بین الاقوامی تجارت ہوتی ہے, بین الاقوامی بات ہوتی ہے. کسی جاپانی سے ہم جب سوال کرتے تھے وہ جواب جاپانی میں دیتا تھا, سوال انگریزی میں سمجھ لیتا تھا, جواب انگریزی میں نہیں دیتا, جاپانی ہمیں نہیں آتی. وہ اشارے سے بات سمجھا دیتا تھا, انگریزی بولنا پسند نہیں کرتا. کیوں؟ انگریزوں سے لڑے ہیں, انگریزوں کے خلاف. میں نے جرمنی میں دیکھا, کسی سے راستہ پوچھ لو, کسی سے کوئی بات پوچھ لو انگریزی میں, وہ سن لیتا ہے, سمجھ لیتے, جواب جرمن میں دیتے. اب ہمیں جرمن زبان نہیں آتی, وہ اشارے سے سمجھا دیتا, انگریزی بولنا پسند نہیں کرتا. خود امریکہ والوں نے بھی انگریزوں سے جنگ کی. امریکہ اور کینیڈا پر بھی انگریزوں کا تسلط تھا, جنگ ہوئی, انگریزوں سے انہوں نے آزادی حاصل کی. آزادی کے بعد انہوں نے ہر چیز بدل دی, حتیٰ کہ جوتی کا تسمہ تک انگریز سیدھا ایک سے دوسرے سوراخ میں ڈالتے ہیں, وہ اوپر نیچے ٹیڑھا کر کے ایکس بنا کے ڈالتے ہیں ان کے خلاف کرتے ہیں. بجلی کا یہ بٹن ہوتا ہے انگریز نیچے آن کرتے ہیں, امریکہ میں اوپر آن ہوتا ہے کہ ان کا طریقہ بدل دو. انہوں نے انگریزی زبان بدل دی. انگریزی کے بیشتر حجے جو ہیں الفاظ کے انہوں نے بدل دیے, وہ اپنے ان کی اپنی انگریزی. وہ پتلون پہنتے ہیں انگریز, چست اور تنگ پتلون پہنتے تھے, انہوں نے سلوار کی طرح کھلی کر دی. یعنی ایک ایک چیز انہوں نے ان کے خلاف بدل دی. ہمارا یہاں کچھ نہیں بدلا. جیسے یہاں انگریز تھے تو ہم انگریز بننا پسند کرتے تھے, ویسے ہی ان کے بعد بھی ہمارے حلیے بھی وہی ہیں, شکلیں بھی, لباس بھی, انداز بھی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ملک آزاد ہوا ہی نہیں. یہ جو جشن آزادی منائے جا رہے ہیں یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے. آزادی تب ہوتی کہ جب انگریز برے صغیر میں آیا تو یہاں جو نظام تھا الف سے یہ تک اس نے بدل دیا. اس نے تعلیمی نظام اپنا بنایا, معاشی نظام اپنا بنایا, عدالتی نظام اپنا بنایا, سیاسی نظام اپنا بنایا, فوجی نظام اپنا بنایا, پولیس کا نظام اپنا بنایا. جب انگریز چلا گیا تو ہمیں چاہیے تھا کہ اس کے اس نظام غلاموں کے لیے تھا, وہ کالونیل سسٹم تھا, سلیوری سسٹم تھا, وہ غلاموں کے لیے تھا. انگریز آقا تھا, ہم غلام تھے. کالونیل سسٹم یا سلیوری سسٹم یا غلامانہ نظام کیوں بدنام ہے؟ اس لیے کہ غلامانہ نظام میں ساری مزدوری غلام کرتا ہے, سارا فائدہ آقا کو ہوتا. محنت ہم کرتے تھے, مزدوری ہم کرتے تھے, فائدہ انگریز کو ہوتا تھا, دولت جمع ہو کر تاج برطانیہ کے پاس جاتی. جب انگریز چلا گیا تو چاہیے تھا کہ ہم اپنا نظام بناتے, تعلیمی نظام اپنا ہوتا, ہم اصلاحات کرتے, معاشی نظام اپنا ہوتا, اور ہم سب بھائی بھائی تھے, ہر ایک کی اپنی ذمہ داری. اگر کوئی صدر ہے تو کوئی حرج نہیں, ہمارے جیسا ہی ہے, وہ اپنی صدارتی فرائض انجام دیتا, ہم اپنی مزدوری کرتا, کاشتکار کاشتکاری کرتا, تاجر تجارت کرتا, اور ہر ایک کو اس کا حق ملتا. لیکن ایسا نہیں ہوا. ہم پر ابھی تک اللہ سے یہ تک وہی سلیوری سسٹم, غلامانہ نظام نافذ ہے. آقا بدل گئے, انگریز چلا گیا, اور مقامی لوگ جو انگریز کے قریب تھے, جو اس کی خدمت کرتے تھے, وہ ہم پر اقتدار میں آ گئے. ہم اب بھی ویسے ہی غلام ہیں. ہماری محنت پر لوگ پریزیڈنٹ ہاؤس, پرائم منسٹر ہاؤس, چیف منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کر گلچھرے اڑا رہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس بات کا جشن آزادی منائے. ہم کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول اور امام الانبیاء ہیں, حق ہے. ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا, حق ہے. قرآن اللہ کی آخری اور برحق کتاب ہے, اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی. تو یہ آخری اور برحق کتاب کہہ رہی ہے, اے وہ لوگوں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو, اے وہ لوگوں جو ایماندار کہلاتے ہو, لا تتخذ یہود والنصارى اولیاء, یہودیوں اور نصرانیوں کو اپنا دوست مت بناؤ. کون سے قرآن کو ہم مانتے ہیں؟ کون سی آخری کتاب ہم مانتے ہیں؟ کس نبی کو ہم نبی مانتے ہیں؟ فرمایا بعضهم اولیاء بعض, یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. چوروں کی دوستی چوروں سے ہوتی ہے. آپ شہر میں ایک چور پکڑوائیں, سارے شہر کے چور سرگر میں عمل ہو جائیں گے. کوئی سفارش کرے گا, کوئی روب ڈالے گا, کوئی رشوت دینے کی کوشش, کسی شریف آدمی کی بےزتی کر دو, کوئی پوچھنے والا ہے. فرمایا یہ چور ہیں, چوروں کی دوستی چوروں سے ہوتی ہے, تمہارے ساتھ نہیں ہو سکتی. اور تم میں سے جس نے ان سے دوستی کی اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو ان کے ساتھ, وہ انہی میں سے شمار ہوگا. اور پھر بڑی سزا یہ ہے کہ ایسے ظالموں کو, ایسے بدکاروں کو جو دعویٰ مسلمان ہونے کا کریں اور دوستی یہود و نصارہ سے رکھیں, اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب نہیں فرماتا. یہ گمراہی میں سر پٹک پٹک کر مر جاتے ہیں. پھر اگلی وجہ بھی ارشاد فرما دی، وہ خالق کائنات ہے، ہر چیز کو ہر لمحے جانتا ہے. یہ 1400 سال پہلے باتیں جو کر رہے ہیں وہ آج بھی تازہ ہیں، اور آج کی صورتحال کو بھی اسی طرح زیر بحث لا رہی ہے. فرمایا فطر الذین فی قلوبہم مرض، آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں منافقت ہے، جو بظاہر مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں، ان کے دلوں میں اللہ پر ایمان نہیں ہے. منافقت کیا ہوتی ہے؟ دل کا مرض کیا ہوتا ہے؟ کہ دل میں وہ یقین نہ ہو. جو دعویٰ زبان سے ہو رہا ہے اس پر یقین دل کو نہ ہو. فرمایا ان کے دل بیمار ہیں، ان کے دلوں میں مرض ہے. اور جن کے دل بیمار ہیں یسارعون فیہم، وہ یہود اور نصارہ سے دوستی کرنے میں دوڑ لگا دیتے ہیں، بڑی تیزی دکھاتے ہیں، بھاگ بھاگ کر جاتے ہیں. کس کے اور کہتے کیا ہیں؟ نقشہ ان تصیبنا دائرہ، اگر ہم ان سے دوستی نہ کریں تو ہم پر تو مصیبت آ جائے گی. ہمارے پاکستان کے جتنے سیاسی لیڈر ہیں، الا ماشاءاللہ کوئی اچھے لوگ بھی ہیں ہوں گے، لیکن جن کو ہم جانتے ہیں ان سب کی امید تو یہی ہے کہ اگر امریکہ ناراض ہو گیا تو حکومت نہیں ملے گی. اور جن کے پاس ہے وہ سمجھتے ہیں ہمیں امریکہ نے دی ہوئی ہے. کیا خود فریبی ہے اور کیا بے وقوفی ہے. ہر چیز اس کے اپنے دستے قدرت میں ہے. تو عزو من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے. لیکن نہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں تو امریکہ نے دی ہوئی ہے، ناراض ہو گئے تو ہماری حکومت چلی جائے گی. اللہ کریم فرماتا ہے منافقوں کی یہی دلیل ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ یہود و نصارہ کی دین ہے، اگر ان سے ہم دوستی نہیں کریں گے تو کسی بڑی مصیبت میں پھنس جائیں گے. وہ فرماتا ہے ان سے نہیں، مجھ سے دوستی کر کے دیکھو. یہود و نصارہ سے نہیں، اللہ و اللہ کے رسول سے دوستی کر کے دیکھو. وہ ایسا قادر ہے، اصل اللہ یاتی بالفتح، وہ قادر ہے، وہ تمہیں ان پر فتح دے سکتا ہے، تم ان پر غالب آ سکتے. او امر من عنده، یا اپنی طرف سے اور کوئی ایسا امر صادر کر دیتا ہے کہ یہ تمہارے محتاج ہو جاتے ہیں، تم سے کمزور ہو جاتے ہیں. اور ایسا ہوتا ہے اور ہوتا رہا ہے. جب یہ آیات کریمہ نازل ہوئی تھی تو یہود و نصارہ مدینہ منورہ میں بھی تھے، منافقین ان کی طرف دوڑتے تھے کہ ان کے پاس قلعے ہیں، طاقت ہے، تو مسلمان تو گنتی کے چند ہیں، مکے والے آئیں گے اور ان کو ملیا میٹ کر جائیں گے تو ہم خواہ مخواہ مار کھائیں. لیکن اللہ نے کیا کیا؟ مکہ فتح ہو گیا، مکے والے فتح ہو گئے، یہود و نصارہ کو مدینہ منورہ چھوڑ کر جانا پڑا، ملک بدر کر دیے گئے، کچھ قتل ہوئے، کچھ ملک سے نکال دیے گئے. فرمایا اللہ قادر ہے، وہ تو اس پہ بھروسہ کرو، وہ تمہیں ان پر فتح دے. آج بھی وہ قادر ہے، آج بھی فرمایا مجھ پہ بھروسہ کرو، میرے نبی کا ساتھ دو، میرے نبی کا اتباع کرو. آج بھی میں قادر ہوں کہ تمہیں یہود و نصارہ کی دنیا پہ فتح دے دوں، یا ایسا انقلاب لے آؤں کہ وہ بھی ہکا بکا رہ جائیں اور تم بھی حیران ہو جاؤ. فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. اور جب ایسے حالات ہوتے ہیں تو یہ منافق جنہوں نے دل میں بغض چھپا رکھا ہوتا ہے، پھر انہیں ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، پھر یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے. تو اللہ قادر ہے، اس کے دستِ قدرت میں ہے، وہ جسے چاہے غالب کر دیتا ہے. اور ایمان اور اسلام نام ہی غلبے کا ہے، یہ کفر سے مغلوب نہیں ہوتا، یہ صرف اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے نبی کی اطاعت کرتا ہے. مومن کا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، وہ کسی کافر کے سامنے نہیں جھکتا. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. فرمایا ہمیشہ ایمان والوں کو تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑی بڑی جو قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہم مسلمان ہیں اور حضور کے غلام ہیں اور بڑے نعرے لگایا تھا. اور یہ ان کا کردار ہے کہ شکل اور غلامی کافروں کی کرتے ہیں, امیدیں کافروں سے وابستہ ہیں, یہود و نصارہ کے غلام بنے ہوئے ہیں, اور یہ بڑی بڑی قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ہم ایمان والوں کے ساتھ ہیں. فرمایا ان منافقین کی سزا یہ ہے, حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین. اگر زندگی میں ان سے کوئی بھلا کام بھی ہوتا ہے تو وہ نیکی بھی ان کی قبول نہیں ہوتی, ان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں, اور قبر میں جب جائیں گے فرد حشر میں اٹھیں گے تب انہیں اندازہ ہوگا کہ انہوں نے کتنا گھاٹے کا سودا کیا, کتنے خسارے میں رہے یہ لوگ. جب ان کا کردار دیکھتے ہیں تو سادہ سا ترجمہ یہ ہے, یقول الذین آمنوا ہؤلاء الذین اقسموا باللہ جہد ایمانہم انہم لمعکم. یہ وہ لوگ ہیں جو بڑی بھاری قسمیں کھایا کرتے تھے کہ اے ایمان والو ہم تمہارے ساتھ ہیں, ان کا کردار یہ ہے. فرمایا ان کی سزا یہ کہ ان کے اعمال ضبط ہو جائیں گے, ہبط ہو جائیں گے, ضائع کر دیے جائیں گے, اور فرد حشر انہیں سمجھ آئے گی کہ یہ کس قدر خسارے میں رہے اور انہوں نے کتنا نقصان اٹھایا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
اللہ 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 اللہ.
حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں, اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دار العرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سکارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے, جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں, اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں, ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے, نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.